نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، اور اللہ ہی کے لیے ہیں اچھے اچھے نام، سو ان ناموں کے ذریعے یا ان ناموں کے ساتھ اس کو پکارو. اس آیت میں دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، الاسماء الحسنی. اسماء اسم کی جمع ہے اور حسنی اس کی صفت جو مؤنث ہے. یہ لفظ اردو میں بھی اسی طرح استعمال ہوتا ہے، یعنی اس کے ترجمے کی بجائے اس کی اوریجنل عربی میں ہی اسماء حسنی یا اسماء الحسنی کہتے ہیں. اردو میں جب ہم بولتے ہیں اسماء الحسنی تو یہ بولنا نحوی اعتبار سے، گرامر کے اعتبار سے غلط ہے. آپ ذرا سوچیں کہ جب ہم بولتے ہیں اسماء الحسنی تو کیا بن جاتا ہے؟ اسماء نام اور حسنی خوبصورت چیز، عموماً خوبصورت لڑکی کے لیے استعمال ہوتا ہے عام معنوں میں، جیسے ہمارے ہاں بعض لڑکیوں کا نام حسنی بھی رکھا جاتا ہے، جیسے کبریٰ صغریٰ اسی وزن پر ہے حسنی. تو اس طرح معنی کے اعتبار سے یہ ترکیب درست نہیں ہے، یوں کہنا اسماء الحسنی. آپ یوں کہہ سکتے ہیں اگر اردو میں استعمال کریں، اسماء حسنی. یہ اردو ترکیب ہوگی، اسماء یہ کے اوپر چھوٹی حمزہ ڈال کے اور ال کے بغیر حسنی. یہ اس لیے اصلاح کروانا چاہتی ہوں کہ آپ آئندہ اگر کسی سے بھی اس موضوع پہ بات کریں تو ترکیب درست استعمال کریں. اگر عربی ترکیب استعمال کرنے لگے ہیں تو الاسماء الحسنی، اور اگر اردو تو اسماء حسنی، اور اس سے مراد ہیں خوبصورت نام، اچھے اچھے نام، مراد ہیں اللہ تعالی کے نام. حقیقی معنی میں اللہ تعالی کا نام یعنی اسم ذات صرف ایک ہی ہے، اور وہ ہے اللہ. جیسے کہ آپ نے گرامر میں پڑھا ہوگا، اسم ذات اور اسم صفت. اسم ذات ہوتا ہے کسی بھی چیز کا اصلی نام. مثلا آپ کا اصلی نام ساجدہ حامدہ ہو سکتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ آپ نماز پڑھنے والی ہوں یا اللہ کی تعریف کرنے والی ہوں. وہ نام اگرچہ ایک صفاتی نام ہے لیکن آپ کا ذاتی نام ہے. اور اس کے ساتھ مثلا آپ ذہین ہیں یا غبی ہیں، خوبصورت ہیں یا بدصورت ہیں، یہ سب صفات ہیں جو آپ کی پہچان کرواتی ہیں، قابل ہیں، محنتی ہیں مثلا. تو بالکل اسی طرح اللہ تعالی کا اصل نام اللہ ہے، جس کا روٹ الہ ہے، اور عام خیال کے مطابق اللہ اصل میں الہ تھا، جس پر الف لام تعریف کا ہے، یعنی الالہ، جو اللہ بن گیا. یہ تو ہے اس کا اصل نام. اگر یہ نام لکھا جائے تو آپ غور فرمائیں گے کہ اس کے تمام حروف اوپر کو اٹھتے ہیں، الف بھی، لام بھی، پھر بیچ کی لام جو دوسری دفعہ آتا ہے، پھر ہے بھی. تو یہ عموماً جو ہے لکھی جاتی ہے عربی میں ایک خط، وہ یوں بھی لکھی جاتی ہے، یعنی ایسے کر کے ایسے کی بجائے ایسے کر کے ایسے. تو وہ اس خط میں ہے بھی اوپر کو چلی جاتی ہے. تو اس سے ایک لطیف سی بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان بہت بلند ہے، حتیٰ کہ اس کے اصل نام کے جو حروف ہیں وہ سب بھی بلندی کی طرف اٹھتے ہیں. اس میں کوئی بھی چیز پڑی نہیں، لیٹی نہیں، نیچے کو نہیں، بلکہ اوپر ہی اوپر کو جا رہی ہے. بولنے میں بھی آپ دیکھیں کہ اللہ کا لفظ حمزہ سے شروع ہوتا ہے اور ہا پہ اینڈ ہوتا ہے، جو مخارج میں سے سب سے آخری مخرج ہے، اقصى حلق، ہا اور بالکل وہ ایک طرح سے دل کے ساتھ جا کر لگتا ہے. اس لیے جب اللہ کا لفظ استعمال کریں تو کوشش کریں کہ اس کو شعوری طور پر اپنے اصل مخارج کے ساتھ ادا کریں. اللہ اللہ، جس طرح ہم اردو یا پنجابی میں بولتے ہیں اللہ تعالیٰ، اللہ میں ہم لام تک آ کے رک جاتے ہیں اور اس کو کھڑی زبر ڈال کے ایک حرف مس کر جاتے ہیں. تو اگرچہ مراد یا مفہوم تو یہی ہے، اللہ ہی ہے، لیکن اس کی وہ تاثیر یا اثر دل پر، زندگی پر نہیں ہوتا. تو آپ کوشش کریں شعوری طور پر، مصنوعی کوشش بھی نہ کریں، تصنع بھی نہ کریں، کیونکہ اس سے بھی تاثیر ختم ہو جاتی. تصنع کیا ہے؟ کہ آپ بلا وجہ گلا پھاڑ رہے ہیں اور ایک مشقت میں مبتلا نظر آتے ہیں. نہیں، بہت احترام کے ساتھ اللہ، اور پھر اللہ تعالی، اس کی ہستی، اس کے اس نام کا عموماً مفہوم، الہ کا جو روٹ بتایا جاتا ہے، الف لام ہے، اور الہ کا مطلب ہوتا ہے حیران کرنا، حیرت زدہ کرنا. تو مراد اس سے کیا ہے؟ اگرچہ اس کی اور بہت سی تاویلیں اور تفسیریں کی گئی ہیں، لیکن اگر ہم اختصار کرتے ہوئے صرف ایک ہی معنی کو لیں تو مراد اس سے کیا ہے؟ وہ ذات جو حیران کر دے. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی کثرت کے ساتھ ایسی چیزیں تخلیق کی ہیں اور ایسے دلائل کائنات کے اندر چھوڑے ہیں کہ انسان کسی ایک چیز کی بھی تہ میں جائے اگر، مثلا ایٹم کی یا ایک سیل کی، تو انسان حیران ہو کر جائے کہ کس طرح اس کی تخلیق کتنے پرفیکٹ طریقے سے اور کتنی بہترین طریقے سے ہوئی، اور یہ کوئی انسان یا کوئی اور ہستی کر نہیں سکتی. بہرحال اللہ کا لفظ اللہ تعالی کا اسم ذات ہے، جبکہ اس کے اسماء صفات کئی ایک ہیں، سینکڑوں ہیں، جو قرآن حکیم میں اور احادیث میں وارد ہوئے ہیں. انہیں کو اسماء حسنہ کہا جاتا ہے. حافظ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری، شرح صحیح بخاری، اس میں امام جعفر بن محمد صادق اور سفیان ابن عیینہ اور بعض دوسرے اکابر امت سے یہ بات نقل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام 99 نام، صفاتی 99 نام تو صرف قرآن مجید ہی میں مذکور ہیں، لیکن احادیث کا مطالعہ کیا جائے تو یہ تعداد 99 سے بڑھ جاتی ہے. قرآن پاک میں جو نام اللہ تعالیٰ کے 99 استعمال ہوئے ہیں، ان کی تفصیل ہی میں بتاؤں گی، جبکہ احادیث میں وارد ہونے والے اسماء حسنہ کی تعداد بھی زیادہ ہے اور ان کا احاطہ بھی. فی الوقت میرے لیے مشکل تھا کہ ان سب کی بھی ایک لسٹ بنائی جائے، لیکن انشاءاللہ آئندہ اس نہج پہ کوشش کرتے ہوئے ان اسماء کو بھی جمع کیا جا سکتا ہے. بہرحال بعض علماء نے اس پر کوشش کی اور 200 تک اسماء حسنہ دریافت کیے، لیکن اس کی فی الحال مجھے کوئی ایسی لسٹ نہیں مل سکی، صرف یہ روایت ملی ہے کہ 200 تک یہ نام بنتے ہیں. اور یہ ساری اللہ تعالیٰ کی صفات کا احاطہ کرتے ہیں اور اس کی کمال قدرت اور اس کی رحمت اور شفقت اور عنایت اور اس کے اندر جو بہترین صفات ہیں ان کا اظہار ہے یہ نام. ان ناموں کی فضیلت ایک تو خود ابھی اس آیت میں جو قرآن پاک کی میں نے آپ کو بتائی، اس سے پتہ چلتی ہے کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، یہ فضیلت ہے. اور اس کے استعمال کا طریقہ بھی اللہ نے بتا دیا کہ نمبر ایک فضیلت کیا ہے، کہ اللہ کے نام بہت اچھے ہیں. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، تو کسی بھی اچھی چیز کو اپنانا، اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانا انسان کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے. دوسری طرف ان ناموں کو ہم کریں کیا؟ تو سب سے بہترین جو ان کا استعمال ہے، یہ ان کے ساتھ تعلق ہے، وہ قرآن ہی نے بتایا کہ فدعوہ بہا، ان ناموں کے ذریعے اللہ ہی کو پکاریں، اللہ کی رحمت کو جوش میں لائیں. حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان ناموں کا یاد کرنا اور ان کو پڑھنا برکت کا سبب ہے، جنت میں داخلے کا سبب ہے. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، ان ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ تسعۃ وتسعین اسما مئۃ الا واحدا من احصاها دخل الجنہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، یعنی ایک کم 100 نام، تاکید کے لیے 99 کے بعد ایک کم 100، یعنی 100-1، جس نے ان کو محفوظ کیا. من احصاها، احصا ہوتا ہے کسی چیز کی حفاظت کرنا، اسے گن لینا، اسے شمار کرنا، اسے زبانی یاد کر لینا، یعنی ان کو یاد کیا، ان کی نگہداشت کی، حفاظت کی. دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا. تو گویا ان ناموں کو یاد کرنا، انہیں پڑھتے رہنا، ان کا مذاکرہ کرنا، ان کو اپنی زندگی میں محسوس کرنا، ان کے عکس کو اپنے اندر جذب کرنا، یہ ایک پسندیدہ عمل ہے. اس لیے دین کے طالب علم کو ان ناموں کا مطلب اور ان کے ذریعے اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنے کا طریقہ آنا چاہیے. اب یہ جو 99 نام ہیں، یہ حدیث میں بیان ہوئے ہیں، اور بات یہ ہے کہ پھر وہ جو ابھی تعداد 200 کا ذکر ہوا، اس کا کیا ہوگا؟ تو کیا صرف 99 ہی ہیں، یا احادیث میں بھی آئے ہیں تو 200 کیوں نہیں کہا گیا؟ تو اس میں اس کا جواب یہ ہے کہ ہیں تو زیادہ، لیکن اگر کوئی یہ 99 بھی کر لیتا ہے تو اس کے لیے بھی جنت ہے. یعنی حدیث میں جو آتے ہیں 99 نام، اگر یہ 99 نام کوئی یاد کر لیتا ہے تو اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے. اور یاد کرنے سے مراد یہاں رٹنا یا حفظ کرنا نہیں لفظ آیا، احصاها، ان کا احاطہ کیا، یعنی ان پر غور و فکر کیا، ان کو یاد کیا، ان کو ذہن میں حاضر کیا، ان کے ساتھ ایک تعلق استوار کیا، یہ مراد ہے. یا ان اسماء حسنہ کے جو تقاضے ہیں، یہ جو ہماری زندگی سے مطالبہ کرتے ہیں، ان تقاضوں کو اگر پورا کیا تو جنت میں جانے کا سبب بنے گا. اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ جو ان کے ذریعے اللہ سے دعائیں مانگے گا، ان ناموں کا واسطہ دے کر یا وسیلہ دے کر یا ان کو ذریعہ بنا کر، یعنی ان کے ذریعے اللہ کو پکار کر، اللہ تعالیٰ اس شخص کی دعا قبول کرے گا اور اللہ سے قرب کا ذریعہ بنے گا، اللہ کی رضا حاصل کرنے کا سبب بنے گا. اچھا جناب، اب یہ نام آپ کے سامنے ہیں، اب ان میں سے ایک ایک نام کو ہم دیکھتے ہیں. پہلی بات یہ کہ اپنی نیت کو خالص کر لیں کہ جو کچھ میں پڑھنے جا رہی ہوں صرف اللہ کی رضا کے لیے. دوسری بات یہ کہ یہ صرف ایک ابتدائی تعارف ہے، یہ احصاء یا احاطہ نہیں ہے، صرف سوچنے کے لیے یا اللہ کی اس صفت کو محسوس کرنے کے لیے ایک کلو ہے یا کنجی ہے یا ایک رستہ دکھایا جا رہا ہے. اس کو سامنے رکھتے ہوئے مزید زندگی بھر آپ غور و فکر کرتے رہیں گے. تو ہم شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات ہے کہ نہیں کوئی الہ مگر وہی. اللہ اور الہ لفظ کی پہلے وضاحت گزر چکی, اب ہے الرحمن نہایت مہربان. فعلان کے وزن پر رحمان مبالغے کا صیغہ, بے حد مہربان, بہت ہی زیادہ رحم فرمانے والا. یہ اللہ تعالیٰ کا, یہ نام اللہ تعالیٰ کی خاص صفت رحمت کو واضح کرتا ہے, اس کے حد درجہ لطف و کرم کو ظاہر کرتا ہے, اتنا کہ اس سے بڑھ کر کسی رحمت کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. یعنی فعلان وہ مبالغے کا صیغہ کہ جس کے اوپر کوئی اور ہے نہیں. تو جب اللہ تعالیٰ رحمان ہے تو اس سے بڑھ کر کوئی اور مہربان ہے ہی نہیں. اور اس کی وضاحت جیسا کہ ایک اور روایت میں بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے. یعنی ماں کی محبت اور رحمت سے مثال دے کر بات کو سمجھایا گیا کہ اگر اس کو آپ یوں سمجھیں کہ اگر کسی بندے کی, کسی بچے کی نگہداشت کے لیے 70 مائیں متعین ہو جائیں, کسی بھی شخص کی کیئر اور حفاظت اور اس کا خیال رکھنے کے لیے اگر 70 لوگ ہوں اور وہ بھی عام لوگ نہیں, ماں جیسی محبت رکھنے والے, تو اس شخص کی اہمیت اور اس کی بھلائی اور بہتری اور خیر خواہی کا پھر کیا ٹھکانہ, کیا عالم. کیا وہ کبھی اس کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے, یا وہ بھٹک سکتا ہے, یا وہ کسی بھی محرومی کا شکار ہو سکتا ہے, کسی بھی اذیت کا؟ ہرگز نہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس رحمت کے 99 حصے آخرت کے لیے رکھے ہیں, ایک حصہ دنیا میں ہے, جس کی وجہ سے سب انسان ایک دوسرے پر رحم کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں, تاکہ جانور بھی اگر اپنے بچے کے ساتھ رحمت کرتا ہے تو وہ اسی رحمت کا ہی ایک حصہ ہے. پھر آپ دیکھیں کہ الرحمن بہت ہی مہربان, ہر نام کے ساتھ جہاں ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت, اللہ تعالیٰ کی اس خاص صفت کو محسوس کرنا ہے, اللہ کی ذات کے اندر کمال درجے کے ساتھ, وہاں ہمیں اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہے, اپنے گریبان میں بھی نظر ڈالنی ہے, اپنے آپ کو بھی پرکھنا ہے کہ یہ تو اللہ کی صفت ہے, میرا رب ایسا ہے, لیکن اس کے ساتھ مجھے جو تعلق کا دعویٰ ہے, تو جب رب مہربان ہے تو مجھے کیا ہونا چاہیے, جواب میں مجھے کیا کرنا چاہیے. جو مجھ سے 70 ماؤں سے بڑھ کر مہربان ہے, کیا جواب میں میرا فرض نہیں بنتا کہ میں بھی اس کے ساتھ ہر مخلوق سے, حتیٰ کہ ماں جس کا حق اللہ کے بعد سب سے زیادہ ہے, تو ہر مخلوق سے 70 درجے اور ماں کے حق سے بھی 70 درجے آگے بڑھ کر اس کی اطاعت کروں, اس کو راضی کرنے کی کوشش کروں, اسے خوش کروں, مجھے بھی جواب میں اسی کی ذات کو سب سے زیادہ اہمیت دینی ہے. 70 دفعہ بھی اگر کوئی مجھے برائی کی طرف بلائے, میرے سامنے 70 تاویلیں بھی ہوں, 70 ترغیبات بھی ہوں, تو بھی مجھے اپنے رب ہی کی طرف جھکنا ہے. بعض وقت لوگ اپنے احسان جتاتے ہیں نا کہ ہم نے تمہارے ساتھ ایسا اور ایسا کیا, دیکھو تم کیا کر رہے ہو, تو فوراً سوچیں کہ اللہ نے تو مجھے میری ماں سے بھی 70 گنا بڑھ کر مجھ پہ رحمت کی, مجھے محبت دی, تو وہ کہاں اور اس شخص کا احسان کہاں کہ اس کی وجہ سے میں اسے خوش کرنے کا کام تو کروں اور اللہ کو خوش کرنے کا کام نہ کروں. کسی بھی گناہ کو دل چاہے, کسی بھی برائی کی طرف رجحان ہو اور 70 فائدے بھی اس کے نظر آئیں, تو بھی اللہ کا حکم مان لیا جائے اگرچہ بظاہر اس کا ایک فائدہ بھی نظر نہ آئے. الرحمن، حد سے زیادہ مہربان. الرحیم، اتنا مہربان کہ پھر اسی صفت کی تاکید. الرحیم، نہایت رحم کرنے والا. رحیم فعیل کے وزن پر ہے، بمعنی فاعل، بہت رحم کرنے والا. یعنی اگر انسان اس کی رحمت اور محبت سے نکلے بھی تو آگے بھی اسی کی رحمت اور محبت ہے. ہم اس سے بے نیاز اس کی رحمت سے ہو سکتے ہی نہیں. ہم ایک لمحہ بھی اس کی رحمت، اس کی توجہ اور اس کی عنایت کے بغیر قائم نہیں رہ سکتے، زندہ نہیں رہ سکتے. ہر طرف ہے تو اسی کا احسان اور اسی کی رحمت، اس سے آگے کچھ بھی نہیں. اور اگر مجھے کسی انسان کی عنایت، توجہ، شفقت، حتیٰ کہ ماں کی یا باپ کی یا بہن بھائیوں، دوستوں، عزیزوں کی بھی حاصل ہو رہی ہے کسی بھی جگہ سے، کسی کی طرف سے بھی، تو وہ بھی دراصل اللہ ہی کی رحمت ہے جو اللہ نے اس بندے کے دل میں میرے لیے ڈال دی. تو اصل احسان اللہ کا ہے. اگر اللہ ماں کے دل میں محبت نہ ڈالے تو کوئی دنیا کی طاقت، کوئی بڑے سے بڑا انعام وہ محبت خرید کے نہیں دے سکتا، کوئی بڑے سے بڑی چیز بھی. جس طرح بچہ ماں کو ستاتا ہے، یہ ماں ہی ہے کہ خوشی خوشی سب کچھ برداشت کر جاتی ہے. اگر اللہ نے اس کے اندر یہ حوصلہ نہ ڈالا ہو، یہ کسی بھی انسان کے اندر آپ کے ساتھ مہربانی کرنے، یعنی دوسرے لفظوں میں کوئی مہربانی کسی بھی انسان کی جو کسی بھی موقع پر آپ وصول کرتے ہیں، کسی بھی شکل میں کوئی مہربانی، کوئی کرم نوازی جو کوئی انسان آپ کے ساتھ کر سکتا ہے، وہ دراصل اس کے دل میں ہمارے رب ہی کی ڈالی ہوئی مہربانی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ حد درجہ شفیق و مہربان اور بہت ہی محبت کرنے والے تھے. بالمؤمنین رؤوف الرحیم تھے. لیکن اللہ تعالی نے کیا بتایا کہ فبما رحمت من اللہ لنت لہم، فبما رحمت من اللہ لنت لہم، اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہی تم ان کے ساتھ نرم دل ہو. یہ تم بھی جو ان پر مہربانی کر رہے ہو صحابہ کرام کے ساتھ شفقت اور محبت کی، یہ اصل میں اللہ ہی کی رحمت. فبما رحمت من اللہ لنت لہم ولو كنت فظا غلیظ القلب لن فضوا من حولك. اور دوسری جگہ کیا فرمایا، لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم. اگر زمین میں جو کچھ ہے سارے کا سارا بھی تم ان پہ خرچ کر ڈالتے تو تم ان کے دلوں میں اپنے لیے یا باہم ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا نہ کر سکتے تھے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کی محبت بھی پھر بے مثال ہے. ہرقل کے دربار میں ابو سفیان نے کیا کہا تھا کہ جو اس کے ساتھ ہی اس سے محبت کرتے ہیں، ایسی محبت کہیں نہیں دیکھی گئی. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت صحابہ کے لیے، یہ بھی اللہ کی رحمت، فبما رحمت من اللہ. پھر صحابہ کرام کی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوب. اور پھر صحابہ کرام کی محبت آپس کے لیے، رحما بینہم. یہ بھی دراصل اس کا سورس اور اس کا سر چشمہ بھی اللہ کی محبت، اللہ کی رحمت، وہ بھی اسی کے نام پر آئی. یہ وہی لوگ تو تھے جو آپس میں لڑتے، جھگڑتے، ایک دوسرے کی جان کے دشمن، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے، آج یہ کیا نظر آتے ہیں؟ ہو ہلکا آرام میں تو بریشم کی طرح نرم، حد درجہ شفیق اور مہربان، رحما بینہم. اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ وہی جو صحابہ کرام کو کرنا ہے، جو صحابہ کرام نے کیا. ایک طرف اللہ سے محبت، اللہ کی محبت، اور دوسری طرف باہم ایک دوسرے سے رحیم اور شفیق. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ میری مجلس کے قریب، سب سے زیادہ میرے قریب، یعنی میری مجلس میں سب سے میرے قریب قیامت کے دن کون ہوں گے؟ المؤتئون اکنافاً، کندھے جھکا کے رکھنے والے، منکسر المزاج، عاجزی کرنے والے بندے. الذین یألفون ویؤلفون، جو محبت کرتے ہیں اور محبت کیے جاتے ہیں. تو ہمارے اندر جو الرحمن سے تعلق کی بنا پر جو صفت اور جو خوبی اور خصوصیت پیدا ہونی چاہیے وہ یہی کہ باہم ہم، یعنی ایک طرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تعلق ہمارا محبت کا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا. آپ دیکھیں کہ اور وہ کیوں نہ ہو، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی تو مومنوں کے لیے ان کی جانوں سے بھی بڑھ کے ان کے قریب ہے، ان پہ شفیق و رحیم ہے. یعنی تو ہمارے لیے بھی کہا کہ پھر اپنے والدین ہو یا اولاد ہو، یہ سارے انسان ہو، سب سے بڑھ کر ان کی محبت ہو، اور پھر باہم انسانوں کی محبت، رحماء بینہم. اور جیسے حدیث میں آتا ہے من لا يرحم لا يرحم، جو رحمت نہیں کرتا رحم نہیں کیا جاتا. آخری پاروں کی ایک صورت میں آتا ہے وتواصوا بالحق وتواصوا بالمرحمة، مرحمة، ایک دوسرے کو رحم کی تلقین کرتے ہیں. اور انسانوں کی یہ رحمت صرف انسانوں تک نہیں بلکہ جانوروں کے لیے بھی، مخلوق کے لیے بھی. اب دیکھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کس قدر نافرمانیاں کرتے ہیں، پھر بھی وہ اپنی رحمتیں ہم پر نچھاور کرتا ہے، رزق دیتا ہے، ہدایت دیتا ہے، سب کچھ دیتا ہے. حدیث میں آتا ہے من لم يرحم صغیرنا ولم يؤقر كبيرنا فليس منا، جو شخص ہم میں سے چھوٹے پر شفقت نہیں کرتا، رحمت نہیں کرتا، یعنی جو عمر میں، سٹیٹس میں، مرتبے، مقام یا کسی بھی چیز میں کم تر ہو، اس کے ساتھ نرمی سے بات نہیں کرتا. کیونکہ عموماً ٹرینڈ کیا ہوتا ہے کہ جو اپنے سے نیچے ہوں ان کے ساتھ صرف ایک آرڈر کا، ایک روب کا، ایک ایسا انداز ہو کہ جس میں صرف رعونت ہی ہو. جبکہ اسلام کی تعلیم کیا ہے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ کیا ہے، بچوں کے ساتھ جو معاملہ تھا انتہائی رحمت و شفقت کا تھا. اور اسی طرح بچوں کو کیا سکھایا کہ بڑوں کی توقیر، عزت. من لم يرحم صغيرنا ولم يؤقر كبيرنا فليس منا، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. یہی رحم نرمی سکھاتا ہے، انسان کو نرم معاملہ کرنا سکھاتا ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ نرمی ہر چیز کو حسن دیتی اور سختی ہر چیز کو بدنما بنا دیتی. حدیث کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ جو مسئلہ بھی نرمی کے ساتھ حل کیا جائے وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت سختی کے. جیسے اگر کوئی دھاگا الجھ جائے اور آپ سختی سے ایک دھاگا کھینچ کے توڑ دیں یا کھینچ ہی لیں تو کیا ہوگا، وہ گانٹھ اور پکی پڑ جائے گی اور وہ کبھی بھی آپ کھول نہیں سکتے پھر. اور اگر الجھے ہوئے دھاگے کو آپ سہلا کے آہستہ آہستہ صبر حوصلے کے ساتھ کھول لیں، مثلا سلے ہوئے کپڑے کو آپ الگ الگ کرنا چاہیں، ادھیڑنا چاہیں، تو نرمی کے ساتھ چلیں تو پھٹے بغیر ادھڑ جاتا ہے، اور اگر آپ سختی کے ساتھ کھینچ کے اسے ادھیڑنا چاہیں तो क्या होगा, हट तो जाएगा, बेकार तो हो जाएगा, लेकिन हासिल कुछ नहीं। तो अल्लाह का अर्रहमान, और आप देखें कि कुरान पाक में भी सबसे पहली सिफत अल्लाह ताला की अर्रहमान ही आई है, यानी अल्लाह के नाम के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमान, और दूसरी भी अर्रहीम ही आ गई कि बस रहम से इब्तिदा और रहम पर ही इंतहा, इब्तिदा भी उसी से और इंतहा भी उसी पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अगर वो मेहरबान है तो मुसलमानों की बाहमी ताल्लुकात और तमाम मखलूक के साथ मामला नरमी और शफकत और मेहरबानी का, और जब भी किसी पर गुस्सा आने लगे और उसके साथ बदअखलाकी को दिल चाहे तो फौरन सोचें कि मैं अल्लाह के साथ कैसे कैसे नाफरमानियाँ और कैसे कैसे गुनाहों का इर्तिकाब करती हूँ, और इसके बावजूद अल्लाह ताला अपना रिस्क मुझसे नहीं रोकता, मुझे दी हुई ज़िंदगी उसने ख़त्म नहीं कर दी, वो सब कुछ दिए चले जा रहा है। और कुरान पाक में भी आपने देखा कि मुनाफिकीन को आखिर तक चांस दिया जाता रहा कि किसी तरह वो पलट आए, और बिल आखिर जब मामला हद से गुजर गया तो फरमाया वग़लुज़ अलैहिम, लेकिन वो इलाज के तौर पर, आखिरी चारा कार के तौर पर। तो अर्रहमान अर्रहीम, अगर हमारा रब ऐसा है तो उसके हम बंदे कैसे हों, अर्रहमान अर्रहीम के बंदे, रहम और शफकत करने वाले, संग दिल बदमिजाज तुंदखू नहीं। कुछ मिजाजों के अंदर तबई फितरी सख्ती होती है, और शायद वो सख्ती सहाबा कराम के दौरे जाहिलियत से बढ़कर न हो। सहाबा कराम की दौरे जाहिलियत की जंगें और बाहम एक दूसरे से लड़ना झगड़ना और एक दूसरे के साथ सख्ती, उसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। लेकिन जब इस्लाम जैसी नेमत आई तो नतीजा क्या निकला कि बाहम कबाइल को शीरो शकर कर दिखाया, यानी आपस में इस तरह एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले कि गोया एक खानदान हो, एक फैमिली हो। अंसार और महाजरीन की बाहम मोहब्बत और एक दूसरे के साथ तआवुन की मिसालें तो आप देख ही चुके हैं। कुनु इबादल्लाही इख्वाना, अल्लाह के बंदो बाहम भाई भाई बन जाओ, जिस तरह एक भाई दूसरे भाई के लिए रहीम और शफीक होता है, इसी तरह मुसलमान मुसलमान के लिए मेहरबान होता है, वो उससे बेनियाज नहीं रह सकता, उसके दुख दर्द पर वो तड़प उठता है। एक जिस्म की तरह कि अगर एक उज्व किसी बुखार या दर्द में मुबतला हो तो सारा जिस्म बुखार और दर्द के साथ उसका साथ देगा। ये हो नहीं सकता कि इंसान फिर खुद गर्ज रह सके या बखील हो सके या दूसरों से बेनियाज हो, क्योंकि अल्लाह की सिफात पढ़कर हमें अपने अंदर भी कुछ सिफात पैदा करनी है, ठीक, और वो सिफात हम आहंग होंगी अल्लाह की सिफात के। सही ताल्लुक दो तरफा उसी वक्त मजबूत होता है कि जब आमने सामने का मामला हो। अगर अल्लाह अर्रहमान और अर्रहीम है और आप उससे दोस्ती करना चाहते हैं, उससे ताल्लुक करना चाहते हैं, और आप संग दिल और गलीज अल कल्ब हो, तो कैसे ताल्लुक हो सकता है अल्लाह के साथ, हो ही नहीं सकता। तो अल्लाह ताला के साथ बेहतरीन ताल्लुक उस्तवार करने के लिए ज़रूरी है कि अल्लाह की सिफात पर गौर व फिक्र करते हुए उन सिफात के मुताबिक अपने तर्ज अमल को बदला जाए। अगर तर्ज अमल नहीं बदलेगा तो उसके साथ ताल्लुक दुरुस्त ना हो सकेगा, आप उसके महबूब बंदे न बन सकेंगे। दुनिया में भी आप देखें कि जब आप किसी इंसान से दोस्ती करते हैं तो उसी बिना पे दोस्ती हो सकती है जब आप को उसमें अपने वाली खसूसियात नजर आएं कि नहीं। अगर टोटली ऑपोजिट किस्म की खसूसियात हो और कोई भी चीज़ कॉमन ना हो तो ताल्लुक नहीं रह सकता, اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ایک شخص دوسرے کی فوٹو کاپی ہوگا یا ہم شکل ہوگا یا بالکل ہی ہم عمر ہوگا کہ ایک ہی دن کی پیدائش ہو، ڈیٹ آف برتھ ہو، یا ایک ہی اسٹیٹس ہوگا یا ایک ہی بیک گراؤنڈ ہوگا، یہ ضروری نہیں ہے۔ تو اللہ سے تعلق میں بھی یہ چیزیں نہیں کامن، نعوذ باللہ، کہ ہستی میں کوئی برابری ہو یا کوئی کسی بھی اور چیز میں برابری، لیکن جب تک ان صفات کا عکس ہم میں نہ آئے ہم اللہ کی نگاہوں میں جچ نہیں سکتے۔ جیسے آپ کسی انسان کی نگاہ میں جچ نہیں سکتے جب تک آپ اس کے معیار پہ پورے نہیں اترتے، آپ کے اندر وہ چیز اسے نہیں نظر آتی جو اس کا ایک خاص معیار ہے۔ اب دیکھیں نا کہ عموماً دوستی کب ہوتی ہے، جب کچھ چیزیں کامن ہو۔ اسی لیے کہا جاتا نا کہ انسان اپنے دوست سے پہچانا جاتا ہے کہ وہ خود کیا چیز ہے، کیونکہ دوستی انسان اسی سے کر سکتا ہے کہ جس سے دوستی کی جا رہی ہے اس کے اور اس کے درمیان کوئی کامن کیریکٹرسٹکس یا خوبیاں یا عادات یا کوئی بھی چیز ایک جیسی ہو۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے بھی تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی پسند تو کچھ اور ہو اور ہماری پسند اس کے بالکل برعکس ہو، پھر ہم اللہ سے تعلق کے قابل نہیں ہو سکتے۔ یعنی کوئی سنگ دل انسان، بے رحم انسان، مخلوق پہ سختی کرنے والا انسان اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا دوست وہی ہو سکتا ہے جس کے دل میں بندوں کے لیے رحم اور شفقت ہو۔ جیسے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ الخلق عیال اللہ، یہ مخلوق جو ہے اللہ کا کنبہ ہے، اور اللہ کے قریب وہ شخص ہے جو اس کنبے کا زیادہ خیال رکھنے والا ہے، زیادہ خیر خواہ ہے ان کا۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے لوگ نہ بتاؤں جو نہ نبی ہوں گے نہ شہید، لیکن اللہ کے ہاں ان کا مقام اتنا اونچا ہوگا کہ نبی اور شہید بھی ان کو دیکھ کر خوش ہوں گے، وہ نور کے خاص ممبروں پر بیٹھے ہوں گے اور پہچانے جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کے بندوں کو اللہ کا محبوب بناتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو اس کے بندوں کا محبوب بناتے ہیں، یعنی بندوں کو اللہ سے جوڑتے ہیں اور بندوں کے اندر ایسی صفات پیدا کرتے ہیں کہ اللہ ان بندوں سے محبت کرے، زمین پر بھلائی پھیلاتے ہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے بندوں کا محبوب بنائیں، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کا محبوب کس طرح بنائیں گے۔ اللہ کے بندوں کو اللہ کا محبوب، کہ اللہ بندوں سے پیار کرے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ اللہ کے بندوں میں دین کی طلب پیدا کرتے ہیں، ان کو برے کاموں سے روک دیتے ہیں، اور وہ کام جو اللہ کو پسند ہیں اس کا حکم ان کو دیتے ہیں، اور جب بندے اللہ کے پسندیدہ کام کرنے لگتے ہیں تو وہ اس کے محبوب بن جاتے ہیں۔ یعنی جب وہ بندوں کے دل میں اللہ کی محبت پیدا کر دے اور بندے اللہ کی محبت میں کام کرنے لگیں تو اللہ کے محبوب ہو جائیں گے۔ یہ بیہقی کی روایت ہے۔ اسی حدیث سے مفہوم لیتے ہوئے، اللہ کی صفات کو پڑھتے ہوئے یہ چیز ذہن میں رہے کہ وہ صفات اللہ کے بندوں میں بھی پیدا کرنی ہے، اپنے اندر تو کرنی ہی ہے، پھر اللہ کے بندوں کے اندر، تاکہ اللہ کے بندوں کو اللہ کا محبوب بنایا جا سکے ایک اچھے تعلق کی وجہ سے۔ اور پھر اللہ کو اس بندے پر کتنا پیار آتا ہوگا جو خود بھی اللہ سے محبت کرے، اللہ اور اللہ کے بندوں کے دل میں بھی اللہ کی محبت پیدا کرے۔ ایک شخص ہے جو صرف خود اللہ سے محبت رکھتا ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کی خوش قسمتی کا کیا ٹھکانہ کہ جو دوسروں کے دل میں اللہ کی محبت کی لو لگائے، ایک روشنی جگائے۔ تو جو بندہ اور بندوں کے دل میں اللہ کی محبت پیدا کرے، پھر وہ اللہ کا کس قدر محبوب ہوگا۔ بہرحال اب آپ نے کیا کرنا ہے، ان صفات کا عکس اپنے اندر بھی اور اللہ کے بندوں کے اندر، تاکہ مخلوق خالق سے جڑ جائے صحیح تعلق کی بنا پر.